الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال یہ سورہ نور کی 36ویں آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے, اونچا مرتبہ دیا جائے, اور ان مکانوں میں اللہ کا نام لے کر ذکر کیا جائے, ان میں صبح و شام لوگ تسبیح کرتے ہیں, اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو ایک بہت ضروری ایڈریس بتلایا ہے. اوپر کی آیتوں میں اللہ کی ہدایت کے نور کا ذکر ہو رہا تھا, تو یہ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ ہدایت ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا نور کہاں ملے گا؟ نور ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. نمبر ایک، مسجدیں. یہ مسجد ہدایت اور اللہ کا نور ملنے کی جگہ ہے. نمبر دو، جو عبادت خانے بنائے جاتے ہیں وہ عبادت خانے، عبادت گاہیں، وہ بھی اللہ کے نور اور ہدایت کے ملنے کی جگہ ہے. نمبر تین، مدرسے، چاہے بڑے مدرسے ہو، چاہے گاؤں گاؤں میں، محلے محلے میں قرآن کے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہو، یہ بھی ہدایت اور نور کے ملنے کی جگہ ہے. نمبر چار، خانقاہ، جہاں اللہ کے ولی لوگ رہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی ذکر کی مجلس ہوتی ہے. یہ خانقاہ، یہ بھی ہدایت کا نور ملنے کی جگہ ہے. نمبر پانچ، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کا دین سکھلایا جاتا ہے، اس کے حلقے لگتے ہیں، اس کی محفل اور مجلس لگتی ہے، چاہے وہ واعظ اور تقریر اور نصیحت کی مجلس ہو، کوئی بھی مجلس جہاں علم اور دین سکھایا جائے وہاں اللہ کا نور ملے گا، ہدایت کا نور ملے گا. ایک مسجد گھر کے اندر ہوتی ہے. گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں کوئی جگہ فکس کر دو، متعین کر دو کہ اس جگہ کے اوپر ہم نماز پڑھیں گے. عورتیں گھر کی اسی جگہ کے اوپر نماز پڑھیں، وہیں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں. مرد کبھی بیمار ہو، مسجد میں نہ آ سکے، تو اس جگہ کے اوپر وہ لوگ بھی نماز ادا کر لیں. ایسا چھوٹا سا روم، کمرہ مکان میں بنا لیا جائے جو خاص عبادت کے لیے ہو. اور اتنی اگر مکان میں جگہ نہ ہو تو کوئی کونا ہم الگ کر لے رہے کہ اس کونے میں، اس جگہ پر کوئی سامان نہیں رکھیں گے، اس کو صرف عبادت کے کام میں لائیں گے. یہ جگہ عبادت کے لیے خاص رہے گی. تو مکان میں ایسا روم، ایسا کمرہ، ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں نماز پڑھیں، تلاوت کریں، وہ گھر کی مسجد کہلاتی ہے. یہ سب جگہ ہے جہاں اللہ کا نور ملے گا، ہدایت کا نور ملے گا. اس میں سب سے اہم جگہ ہے مسجد. مسجد کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ
کہ جب قیامت ہوگی تمام زمین ٹوٹ پھوٹ کر کے ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن دنیا میں جس زمین پر مسجد بنی ہوئی ہے اللہ اس زمین کو جنت میں شامل کر دیں گے، وہ زمین جنت میں جوڑ دی جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہو کہ ساری زمینیں فنا ہو جائے گی لیکن جس زمین پر مسجد ہوتی ہے وہ زمین فنا نہیں ہوگی، وہ جنت میں شامل ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر اللہ تعالی نے ہم کو پیسے دیے ہیں، زمین دی ہے، تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے وقف کرو کہ میری زمین مسجد کے لیے، میرا مکان عبادت خانے کے لیے، میرے پیسے مسجد کی زمین خریدنے کے لیے، اس میں دولت لگاؤ۔ یہ وہ مبارک چیز ہیں جو فنا نہیں ہوگی، اور جس جگہ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دین کی مجلسیں ہوتی ہے، وہ زمین دوسری تمام زمینوں کے اوپر فخر کرتی ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے اس کے اوپر، فلک رشک کرتا ہے اس زمین پہ اسعد، فلک رشک کرتا ہے اس زمین پر اے اسعد، جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، آسمان زمین کے اس حصے کو دیکھ کر کے حسرت کرتا ہے، رشک کرتا ہے، کتنا پیارا یہ ٹکڑا ہے، کتنی پیاری یہ زمین ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس جگہ پر قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہ جگہ بڑی نورانی ہوتی ہے، بڑی چمکدار ہوتی ہے۔ اتنی نورانی ہوتی ہے کہ ہم جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو پورا آسمان کالا کالا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جگمگاتے ہیں ستارے۔ کہ آسمان پر رہنے والے فرشتے جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو ساری دنیا ان کو کالی معلوم ہوتی ہے، لیکن جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسہ ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، معائنہ ہوتا ہے، وہ جگہ آسمان کے فرشتوں کو ستارے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اتنی مبارک وہ جگہ ہے۔ اس لیے مسجدوں کا، مدرسوں کا، خانقاہ کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کی عظمت ہونی چاہیے۔ اب ادب اور احترام دو طرح ہوتا ہے، एक अदब और एहतराम तो ये है कि हम अल्लाह के घर को, मस्जिद को दिल जान से अल्लाह का घर समझें, अपना घर न समझें। दिल में उसकी अजमत हो, दिल में उसका एहतराम हो, और जिसके दिल में अल्लाह के घर का एहतराम होगा, मस्जिद की अजमत होगी, वो मस्जिद में आकर के शोर नहीं करेगा, दुनिया की बातचीत नहीं करेगा, बेकार काम नहीं करेगा, बेकार बातें नहीं करेगा, मस्जिद में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये मस्जिद का एहतराम है। इसीलिए मस्जिद में शोर मचाना, दुनिया की बातें करना, बेकार बातें करना, बेकार काम करना, ये मस्जिद की बड़ी बेअदबी है। अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। और इसी बेअदबी में ये भी शामिल है कि मस्जिद में मोबाइल की घंटियां बजे, ये भी मस्जिद की बेअदबी है। और वो घंटियां भी फिल्म के गाने हो गए, फिल्म के गानों की स्टाइल की घंटियां हो गए, कितनी बड़ी अल्लाह के घर की बेअदबी होगी। मेरे दीनी भाइयों, सोचने का मकाम है कि आज मुसलमान इतने नादान हो गए कि अल्लाह के घर के अंदर फिल्म के गाने बजे, ऐसी घंटियां बजे, कितनी बड़ी बेअदबी की बात है अल्लाह के घर की। इसलिए मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, मोबाइल की स्विच ऑफ कर, घंटियां बंद कर दो, खुदा के घर की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, इसका हमें एहतराम करना चाहिए। दूसरी बात यह है, मस्जिद को गंदी और नापाक चीजों से बचाओ। नापाकी वाली चीजें, गंदगी वाली चीजें, उससे अल्लाह के घर को बचाओ, पाक रखो। हदीस में आता है कि इंसान जब आग को देखता है, जलती हुई आग को, तो कुदरतन हमारी चमड़ी कैसी हो जाती है, बचने की फिक्र करती है, सिमट जाती है। आग को देख करके कुदरती तौर पर आदमी की चमड़ी सिमट जाती है, उससे बचती है, बिल्कुल इसी तरीके से नापाकी और गंदगी से मस्जिद सिमटने लगती है। ये क्या गंदगी मेरे अंदर आ रही है? इसलिए याद रखो, मस्जिद के अंदर कोई नापाकी नहीं आने देनी, गंदगी आनी नहीं देनी। हदीस में आता है, जो मुसलमान मस्जिद में से गंदगी को दूर करेगा, साफ करेगा, तकलीफ देने वाली चीजों को दूर करेगा, अल्लाह उस मुसलमान के लिए जन्नत में घर बनाएंगे। अगर इस हदीस पर हम अमल करने लग जाए तो मस्जिद में कभी गंदगी बाकी नहीं रहेगी। हम कभी ये न सोचे कि ये मौज़िन की जिम्मेदारी है, हम ये सोचे ये मेरे अल्लाह का घर है, جس طرح میں اپنے گھر کو صاف رکھوں میرے اللہ کے گھر کو بھی میں صاف رکھوں. موقع ملے تو آ کر کے کبھی مسجد میں جھاڑو دے دیں, کچرا نظر آ جائے اٹھا کر کے صاف کر لو, مٹی دکھے اپنے ہاتھ سے صاف کر لو. بہت سارے اولیاء اللہ اللہ والوں کے متعلق ہم نے سنا کہ وہ خود مسجدوں کو جھاڑو دیتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں. اس میں ثواب ہے, جنت میں مکان ملنے کا وعدہ ہے ایسے آدمی کے لیے. اسی لیے ہر قسم کی گندگی, کچرا, گرد و غبار, اس سے مسجد کو, اللہ کے گھر کو پاک اور صاف کرتا ہے. اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں آنا, لہسن کھا کر کے مسجد میں آنا, اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے, یہ بھی ایک طرح کی گندگی ہے. پیاز کھاؤ تو پہلے صاف کرو منہ کو اور پھر مسجد میں آؤ, لہسن کھاؤ تو منہ کو صاف کرو اور صاف کر کے پھر مسجد کے اندر آؤ. بدبو والا منہ لے کر کے مسجد کے اندر آنا یہ بھی مسجد کی بڑی بے ادبی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, اس کے منہ میں سے بدبو آ رہی تھی, بدبو آ رہی منہ میں سے, اسے میں نکلوایا مسجد میں سے کہ نکالو اس کو, اور بقی یعنی جو قبرستان والی سائڈ ہے ادھر بھیج دیا بقی کی طرف, تو ادھر چلا جا. بدبو کے ساتھ اللہ کے گھر میں کیسے تو آ گئے؟ یا رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں, ان نورانی فرشتوں کو ہمارے منہ کی بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے پیٹرول, گریس, آئل, کیروسین والے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آنا یہ بھی گندگی ہے. تو کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہے پیٹرول کی, کیروسین کی, گریس کی, آئل کی, اور اس حال میں آدمی مسجد میں آ جا رہا ہے, یہ بھی مسجد کی بڑی بے ادبی ہے. کپڑے بدل کے آنا چاہیے, دوسرے اچھے کپڑے پہن کے آنا چاہیے. اس لیے مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر کیروسین کے دیوے بھی نہیں جلا سکتے, چراغ بھی نہیں جلا سکتے, فانوس بھی نہیں جلا سکتے کیروسین والے, کیونکہ وہ کیروسین کے اندر بدبو ہوتی ہے, اور ایسی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے مٹی کا تیل, کیروسین, اس کے دیوے, اس کے فانوس مسجد میں جلا نہیں سکتے. اسی طریقے سے تمباکو کھا کر کے مسجد میں آنا, گٹکے کھا کر کے مسجد کے اندر آنا اور اس کی بدبو مسجد کے اندر پھیلانا, یہ بھی اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے. جن کو کھانے کی عادت ہو وہ برش کرے, صاف کرے, بدبو کو نکال دے, پھر مسجد میں آئے. اب تو اللہ معاف فرمائے, مسجد کے بیت الخلا دیکھو, مسجد کے حوض کو دیکھو, مسجد کے نل دیکھو, ہر جگہ گٹکا اور تمباکو سے لوگ تھوک تھوک کے اس کو گندا کر دیتے ہیں. بہت بڑی بے ادبی ہے, بہت بڑی بے ادبی ہے. اور اللہ کے گھر کی بے ادبی کریں گے تو آدمی کبھی زندگی میں راحت نہیں پائے گا. خدا کے گھر کو گندا کر کے آدمی چین ملے بہت مشکل. اللہ کے گھر کو تمباکو گٹکا ایسی گندگی سے بچا کے رکھو. اسی طریقے سے بیڑی اور سگریٹ کی بدبو ہے. بہت سے لوگ بیڑی اور سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے اور اسی بدبو کے ساتھ وہ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. آجو باجو کے نماز پڑھنے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بدبو کی وجہ سے, فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو بیڑی سگریٹ ایسی بدبو والی چیز, حکا ایسی چیز سے منہ میں سے بدبو آ رہی ہو, ایسی بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ ہو, صاف کر لے. بدبو ختم ہو جا رہے ہیں, صاف ہو جا رہے ہیں, پھر مسجد کے اندر آ رہے ہیں. بلکہ اگر کسی آدمی کو ایسی بیماری ہو گئی ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے بدن میں سے بدبو نکلتی ہو, لوگوں کو اس کی بیماری کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو, تو ایسے آدمی کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ تو مسجد میں مت آ, تیرے بدن سے بدبو آ رہی ہے اور تیری بدبو کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے لوگوں کو مسجد میں تکلیف ہوگی, تو گھر میں نماز پڑھ. یعنی شریعت نے کتنا لحاظ کیا ہے مسجد کے ادب کا, مسجد کے احترام کا, مسجد کے اکرام کا. تو ناپاک بدبو والی گندگی والی چیزوں کے ساتھ بھی مسجد کے اندر آنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے ایسے میلے کپڑے پہن کے آنا کہ جو کپڑے پہن کر کے آدمی کسی کے یہاں مہمان نہیں جا سکتا, کسی اچھی جگہ پر نہیں جا سکتا, ایسے کپڑے پہن کر کے مسجد میں آ جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ بھائی ہم ایسے کپڑے پہن کر کے کسی کے یہاں مہمان جانا پسند کریں گے کہ نہیں پسند کریں گے. تو کہ ایسے مہنگے کپڑے پہن کے خدا کے گھر میں آتے ہو, کسی کے گھر نہیں جا سکتے اور اللہ کے گھر میں آتے ہو, یہ بھی بے ادبی ہے. دیکھو لنگی پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن ہمارے بعض بھائیوں نے کیا مزاج بنا رکھا ہے, میلی پرانی گندی لنگیاں, رات کو سونے کی لنگیاں وہی پہن کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں. اب ان کو کوئی کہے کہ یہ لنگی پہن کے جاؤ کسی کے یہاں مہمان, کا نہیں, اور اللہ کے گھر میں تو پھٹ سے آئیں گے. اب بتاؤ کتنی بے ادبی کی بات. مسجد میں لنگی پہننا ہو تو صاف ستھری پاک, اور بہتر ہے کہ سفید لنگی مسجد کے لیے نماز کے لیے الگ رکھو. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور خود میرا بھی عمل ہے الحمدللہ, میں لنگی پہنتا ہوں مسجد میں, لیکن نماز کی لنگی الگ, ٹاپ کوالٹی کی بہترین سفید رنگ کی شاندار لنگی کا, وہ نماز کے لیے. کہ یہ اللہ کا گھر ہے, خدا کا دربار ہے. یہی حال ہے کپڑوں کا بھی کہ مسجد کے اندر خوشبو لگا کر کے اچھے کپڑے کے ساتھ آنا چاہیے کہ میں اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں, خدا کے گھر میں آ رہا ہوں. یہیں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو, بعض مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ऐसी टोपियां कि उस टोपी को पहन करके तुम मस्जिद के बाहर निकलना भी पसंद नहीं करो। जूनी पुरानी फटेली कान तक आ जावे ऐसी मैली कुचेली प्लास्टिक की मस्जिद में रखी, क्यों? वक्फ रखी सवाब के लिए। अब यूं कहो कि वो मस्जिद पहन के जरा जाओ नहीं बाहर, कर नहीं वो तो पसंद नहीं, यहाँ के पहनेंगे फिर यही रख देंगे। ऐसी गंदी फटेली बेकार टोपी पहन के तुम मस्जिद के बाहर नहीं जा सकते, किसी इज्जत की जगह पे नहीं जा सकते, तो अल्लाह के घर में ऐसी टोपियां पहनो, ये भी बेअदबी है। नमाज के लिए मस्जिद के लिए टोपी भी शानदार, कि अगर उस टोपी को पहन करके मुझे किसी जगह जाना हो मैं ठाट से जाऊंगा। ये सब हुक्म है शरीयत का, मस्जिद का एहतराम हो, अदब हो, और यही हुक्म मदरसे का भी, खानका का भी, घर की मस्जिद का भी, हर जगह साफ सफाई अच्छाई रखनी चाहिए। और इसी मसले के अंदर एक बात और भी है, मस्जिदों को सीधा सादा बनाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में बहुत सीधी सादी मस्जिद थी, सिंपल मस्जिद हो, सीधी सादी हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर शानदार मस्जिद बनानी हो, मार्बल लगाओ, ग्रेनाइट लगाओ, संगमरमर लगाओ, कांच लगाओ, शानदार मस्जिद, तो उसमें दो बातों का ख्याल रखना। एक ख्याल तो ये रखना कि हम मस्जिदों को जो शानदार बनाते हैं तो उसमें दिखलावे की नीयत ना होए, रियाकारी, दिखलावा, पब्लिसिटी, कि हमने तो करोड़ दो करोड़ की शानदार मस्जिद बना डाली। मस्जिदों को दिखलावे की जगह शोरूम नहीं बनाना है, दिखलावे की नीयत ना हो। और दूसरी बात ये है, अल्लाह के घर की ताजीम, अल्लाह के नाम की ताजीम, ये मकसद होए, कि मकसद के अल्लाह का घर अच्छा होना चाहिए, कि भाई हमारे घर बहुत अच्छे तो अल्लाह का घर उससे अच्छा हो। और तीसरी बात ये कि हलाल पैसों से बनाया जाए, ये नहीं कि करोड़ रुपए का बजट पूरा करना है तो हराम कमाई वालों का भी पैसा ले लो, जुगारियों का भी पैसा ले लो, ब्याज के ऊपर धंधा करने वालों का भी पैसा ले लो, नहीं, हलाल पैसों से मस्जिद बनाओ। मक्का के कुरैशी लोग काफिर थे, काफिर ईमान नहीं लाए थे, लेकिन हुजूर की जवानी में जब काबा बनाया तो उन कुरैशियों ने, काफिरों ने ऐलान किया, हलाल का पैसा चाहिए, एक पैसा भी हराम का नहीं चाहिए। जब चंदा जमा हो गया तो पैसे कम थे, काबा तो बहुत बड़ा था, जो पुराना काबा था, तो कुरैश के जिम्मेदारों ने मशवरा किया कि अल्लाह का घर छोटा बनाएंगे लेकिन हराम का पैसा अल्लाह के घर में नहीं लगाएंगे, एक पैसा भी हराम का खुदा के घर में नहीं लगने देंगे। तो उन्होंने काबा छोटा बनाया, और जो उन्होंने छोटा बनाया वो सबके लिए रहमत हो गया। हतीम की जगह जो छूटी हुई है, ये काबा ही था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे में, लेकिन कुरैशियों के पास हलाल के पैसे नहीं थे, इतनी जगह खुली छोड़ दी, पैसे नहीं थे, नहीं बनाएंगे। اب قیامت تک کے لیے رحمت ہے. جو مسلمان بھی کعبہ میں نماز پڑھنا چاہے, حتیم میں جاوے نماز پڑھ لے گئے, کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کرنے تشریف لائے, حضرت عائشہ نے یہ کہا حضور مجھے کعبہ میں نماز پڑھنی ہے, ہاتھ پکڑ کے حتیم میں لے گئے, عائشہ یہاں نماز پڑھ لو, کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. وہ کافر مشرک تھے قریشی لوگ, لیکن اللہ کے گھر کا ادب کتنا کہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لگنے دیا, کہ بھلے کعبہ چھوٹا بنائیں گے لیکن حرام کا نہیں بنائیں گے. پلان چینج کیا, بدل ڈالا پورا پلان. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کعبہ میں دو دروازے تھے, کہ پیسے نہیں ایک دروازہ کینسل کرو, ایک ہی دروازہ ڈالیں گے, اگرچہ اس میں دوسری نیت بھی ان کی تھی, لیکن کہا کہ ایک دروازہ کینسل کیا, پلان چینج کر دیا. آج بھی وہ دوسرے دروازے کی نشانی ہے, اس دروازے کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر باہر سے پوری نشانی نظر آتی کہ یہاں دروازہ تھا, قریشیوں نے پلان چینج کر ڈالا. کیا جذبات تھے ان لوگوں کے, اور شاید و باید واللہ عالم قریش کافر ہونے کے باوجود ان کا یہ جو جذبہ تھا وہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ آج تک کعبہ قریشیوں کے نقشے پر ہے. انہوں نے جس نقشے سے بنایا تھا اسی نقشے پر کعبہ ہے. حالانکہ بعد میں بڑے بڑے مسلمان مالدار بادشاہ آئے, وہ چاہتے تو شاندار پورا کعبہ بنواتے, لیکن وہ بات نہیں چل پائی, کوشش ہوئی بھی چل نہیں پائی, اور وہی جو ہے کعبہ اسی نقشے پر بنتا ہے جو ادھورا قریشیوں نے چھوڑا تھا اسی طریقے سے. تو اللہ کا گھر شاندار بننا چاہیے لیکن نیت دکھلاوے کی ہونی نہیں چاہیے, اور دل میں یہ کہ اللہ کے گھر کا احترام عظمت اس نیت سے اور حلال کے پیسے سے. اور چوتھی بڑی چیز, بلا ضرورت نہیں, بغیر ضرورت نہیں. آج مسلمان بغیر ضرورت کے مسجدوں میں پیسے لگاتے ہیں. پرانی مسجد اچھی ہے, شاندار ہے, چل رہی ہے, لیکن نہیں شوق ہو رہا ہے, سب بنا رہے ہیں, ہم بھی بنا رہے نئی مسجد, توڑو اور بناؤ نئی مسجد, چندے کر کر. بلا ضرورت نہیں, ضرورت کے مطابق. اگر اچھی نیت سے شاندار مسجد بنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی اللہ سے ثواب کی امید ہے کہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جب خلیفہ بنے, امیر المومنین بنے, تو مسجد نبوی کو شاندار بنوایا, بہترین پتھروں سے شاندار بنوایا اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے. اچھی نیت سے بنا سکتے ہیں اور ثواب کی بھی اس میں امید ہے. تو اللہ کے گھر کا ادب ہو, احترام ہو, دنیاوی بات نہ ہو, شور گل نہ ہو, ناپاکی نہ ہو, گندگی نہ ہو, بدبو نہ ہو, یہ خاص اللہ کے گھر کا لحاظ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنے گھر کا احترام عطا فرمائے. پہلے مسجدیں کچی تھی, نمازی پکے تھے, مسجد کچی ہوتی تھی, نمازی پاورفل پکے, اور اب مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہو گئے. علامہ اقبال نے کہا مسجد مرسیا خاں ہے کہ نمازی نہ رہے, مسجد مرسیا خواہیں کہ نمازی نہ رہے. مرسیا کہتے ہیں کوئی مر جاوے تو اس کے نام کے جو روتے روتے گیت گائے جاتے ہیں اس کو مرسیا کہتے ہیں, مرنے والے کے اوپر گیت گانا. کہ مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے، کہ آج مسجد مرسیا پڑھ رہی ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی سنت کے مطابق پکی نماز پڑھنے والے اب نہیں رہے. اس لیے اللہ کے گھر کی تعظیم کرنی چاہیے، اس میں صبح و شام ذکر ہونا چاہیے، نماز ہونی چاہیے، اور اس کے اندر دین سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یہ عالم کی ہدایت کا مرکز تھی، دنیا بھر سے لوگ آتے تھے ایمان سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے. حضور مسجد میں بیٹھ کے اس میں ایمان سکھاتے تھے، اسلام سکھاتے تھے، حضور کا بیان ہوتا تھا، مسئلے مسائل بتاتے تھے، بڑے بڑے مشورے ہوتے تھے. عالمی ہدایت کا، عالمی ایمانی فکروں کا مسجد نبوی مرکز تھی. اور اب تو ہم نے صرف پانچ نماز کے لیے مسجد کو کر دیا، نماز ہوئی مسجد خالی، مسجد کو تالے. بھائی مسجدوں کو آباد رکھو، جس نے مسجد کو آباد کیا اللہ اس کے گھر کو آباد کریں گے، اس کی زندگی کو آباد کریں گے، اس کی قبر کو اللہ آباد کریں گے، محلے آباد رہیں گے، بستیاں آباد رہے گی. اور جب مسجد ویران ہوتی ہے تو محلے اور بستیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ تجربہ کر لو، جہاں کہیں مسجد ویران ہوئی وہ بستی آپ ویران ہو جاتی ہے، محلے بھی ویران ہو جاتے ہیں، شہر کے شہر ویران ہو جاتے ہیں جب مسجد ویران ہوتی ہے. اس لیے مسجدوں کو ہمیشہ نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، دینی مجلسوں سے ہمیشہ آباد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ان میں صبح و شام وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، جن کو تجارت، کاروبار، خریدنا بیچنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا، زکات دینے سے غافل نہیں کرتا. اور وہ لوگ اس دن سے یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو کر کے رہ جائے گی. پکے ایمان والے کون، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون؟ اللہ کے وہ بندے، وہ انسان کہ دنیا کا کاروبار، تجارت، بزنس سب کچھ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے، زکات دینا نہیں چھوڑتے. دیکھو ہمارے مذہب نے کاروبار کرنے سے، بزنس کرنے سے، دکانداری کرنے سے، کھیتی باڑی کرنے سے، دھندا کرنے سے، نوکری کرنے سے منع نہیں کیا. صحابہ بھی کرتے تھے، ہم سے زیادہ کرتے تھے، کھیتی بھی، باڑیاں بھی، دھندے بھی، کاروبار بھی، فیکٹری بھی، صنعت بھی، سب ہوتی تھی صحابہ کے یہاں. لیکن ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ اذان ہوئی کہ فوراً دکانوں کے دروازے پھٹافٹ بند ہو جاتے تھے، جہاں حیال صلاح ہوا آؤ نماز پڑھنے، فوراً دکان بند، اور سیدھے مسجد میں چلے آتے تھے. کا مدینہ میں ایک صحابی تھے, ان کا کام کیا تھا تلوار بنانا, ان کی چھوٹی موٹی فیکٹری تھی. اب وہ کرتے کیا تھے کہ لوہا گرم کرتے آگ میں اور اس پر ہتھوڑے مارتے, اس کو تیز کرتے, اس کو موڑتے, سیدھا کرتے, لوہاری کا کام کرتے. اب ان کی حالت کیا تھی, کیوں کر کے ہتھوڑا اٹھایا, کندھے تک لے گئے مارنے کے واسطے, نیچے لال لوہا ہے آگ میں تپایا ہوا لال لال, اس کو مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا کندھے تک لے گئے اور اذان شروع ہوئی تو وہ ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتے تھے. اٹھایا ہوا ہتھوڑا بھی مارنا پسند نہیں فرماتے تھے, اٹھاتا اٹھا پیچھے چھوڑ دیتے تھے, بس اذان ہو گئی اب کوئی کام نہیں. کئی دوسرے صحابی تھے تجارت کرتے تھے, ترازو لے کر کے تول تول کے چیزیں بیچتے تھے. اذان چالو ہوئی یوں ترازو اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی نیچے پٹک دیتے تھے, پھینک دیتے تھے اسی وقت. یعنی وہ تول کے دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے جو رکھا ہوا ہے اندر, جو اندر رکھا ہوا ہے وہ بھی گھڑاپ کو دینا پسند نہیں کرتے تھے. بس یوں اٹھی ترازو, اذان چالو ہوئی, نیچے پھینک دی, چلے مسجد کی طرف. کیسے اللہ کے بندے ہوتے تھے. کئی لوگوں کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی, یہ میرے بندے ہیں, دنیا کا بزنس, دنیا کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا, اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا, زکات دینے سے نہیں روکتا. کا ایک بندہ کعبہ کے سامنے ہے لیکن دل اس کا دکان میں لگا ہوا ہے, اور ایک بندہ دکان میں بیٹھا ہے لیکن دل اللہ کے ذکر میں ہے, خدا کا ذکر کر رہا ہے دکان میں بیٹھے بیٹھے. کہ یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے, بڑا قیمتی بندہ ہے. اور کہا کہ یہ حالت کب ہوگی, جب قیامت کی یاد سامنے رہے گی, کہ ایک دن قیامت آئے گی, ایسا بھیانک خطرناک منظر ہوگا, دل الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے, آنکھیں چکرا رہی ہوگی, آنکھیں پھرتی ہوگی. ایسا بھیانک قیامت کا دن یاد رکھو تو نماز کی پابندی کرنا آسان ہو جائے گا, خدا کا ذکر کرنا آسان ہو جائے گا, خدا کی تسبیح پڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں, لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے اور اپنی طرف سے اور زیادہ دیں گے, اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بے حساب روزی اپنے خزانے سے عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی نمازیں عطا فرمائے, مسجد کا احترام عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کسی کی جیب میں مسواک ہے, جیب میں مسواک ہو چلا تو پہلا سوال ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ بتائیے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں, یہ چوڑائی میں ہو گئے, اور یوں بھی کرنا ہے, دونوں طرح یوں بھی اور یوں بھی, دونوں طرح مسواک کرنی چاہیے. یہ ہے طریقہ مسواک کرنے کا. مدرسے میں عالمہ آپا بچوں کو ماسک کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا سکتی. ہمارا بلگا समरा कायदा पढ़ा सकती है, अलीफे की तख्ती पढ़ा सकती है, कुरान ना पढ़ा हो। मुझे औलाद नहीं है, अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाए। रब्बी हबली मिन लदुनक ज़ुर्रियतन तय्यिबा, यह आयत हर नमाज के बाद 5-7 मरतबा पाबंदी के साथ पढ़ा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके यहाँ औलाद अता फरमाएंगे। और अगर जिस्मानी तौर पर कोई ऐब नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी औलाद नहीं होती, तो मौली सलीम से कहो आपको अंडे वाला अमल लिख दे रहे हैं। जवाल के वक्त तक चाश की नमाज पढ़ सकते हैं और सुबह नौ बजे चाश की नमाज पढ़ सकते हैं। देखो चाश की नमाज का जो टाइम है वो सूरज तुलू यानी सनराइज से लेकर सूरज गुरूब तक डूबने तक जितने घंटे हो गए, जितने कलाक हो गए, उसका हिसाब करके 1/4 कर दो, 1/4 कर दो, इतना जो है चाश का टाइम है। इसीलिए 9-9:30 बजे भी चाश की नमाज पढ़ सकते हैं। पहले कायदे में बैठना भूल जाओ तो सद्दे सहव करना पड़ेगा। अगर रमजान में रोजे की हालत में बीवी के साथ सोहबत कर ली है तो कफारे में 60 रोजे रखने पड़ते हैं। एक रोजे के बदले में लगातार कंटिन्यू 60 रोजे, बीच में एक रोजा भी छूटा तो फिर से 60 रखने के। मेरे माँ बाप हयात है तो मैं मेरी बहन को उसका हिस्सा वारसा दे सकता हूँ या कुछ अमाउंट पे कर सकता हूँ। मेरी बहन बोल रही कि कुछ अमाउंट पे कर दो, क्या ये करना जायज है? वारसा कहते हैं बाप के मरने के बाद जो मिले उसको वारसा कहते हैं। माँ बाप की हयात में वारसा नहीं हुआ करता, माँ बाप की हयात में गिफ्ट होती है, बख्शिश होती है। किसी ने ख्वाब की ताबीर पूछिएगा, तन्हाई में मिल लेना। ये कुछ मस्तूरात ने जमात में निकलने का इरादा किया है, अल्लाह ताला उनके लिए निकलना आसान फरमाए, कबूल फरमाए। लड़कियों के मदरसे में बड़ी उम्र की औरतों के लिए कुरान सही करने के लिए दोपहर में मदरसा शुरू हुआ है, अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमाए। बहुत मुबारक अमल है, बड़ी उम्र की औरतों को भी कुरान सही करना चाहिए, नमाज सही करनी चाहिए, इंशाल्लाह बहुत सवाब मिलेगा। बहनें उसमें शरीक हो, बल्कि मर्दों को भी ऐसा करना चाहिए कि बड़ी उम्र के मर्द अपना कुरान सही करे। कम से कम नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें अलम तरह से लेकर वन्नास तक की तो सही कर ले रहे, और तहिया दुरूद सना दुआए कुनूत ये सही कर ले रहे, ये बहुत जरूरी है। भाई बचपन का पढ़ा हुआ कुरान अब भूल गए, कितनी गलती हो गई हमें मालूम नहीं। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहता हूँ कि कम से कम ये 10-12 सूरतें किसी कारी साहब के पास बैठ करके, इमाम साहब के पास, मौलाना के पास बैठ करके सही कर लो। एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी है और वो चाहता है कि उसका सगा भाई हलाला करे, यानी बीवी का सगा भाई तो हलाला कर ही नहीं सकता, शोहर का सगा भाई हलाला करके शादी करना चाहे। देखो हदीस में आता है कि हलाला करने वाला कराने वाला सबके ऊपर लानत है, लेकिन ऐसी कोई शर्त लगाए बगैर निकाह करा दो, मेहर भी दो, फिर वो उसके साथ सोहबत करे, फिर खुशी से तलाक दे देवे, फिर इज्जत गुजारे, डबल डबल इज्जत, एक इज्जत तो पहले शोहर वाली फिर दूसरे शोहर की इज्जत, फिर वो निकाह करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जापा बाजार भटियार वाल मस्जिद वाले खाने के प्रोग्राम करते हैं, पहले भी ये लोगों ने किया था, और कहते हैं कि हम खिचड़े के पास बेचना चाहते हैं 50 रुपए का एक है, 26 जनवरी को कार्ड बेचना शुरू होंगे, भाई ऐसा भी करो कि बगैर पास के भी 50-50 रुपए दो, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा मस्जिद में पैसे देने का। ये किसी के भाई के पैर का ऑपरेशन है, अल्लाह ताला उनको शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आसानी के साथ अल्लाह ताला उनका ऑपरेशन करवा दे। दुरूद शरीफ पढ़ें। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اخلاص اور تقویٰ عطا فرما دے، تیری محبت عطا فرما دے, تیرا پیار عطا فرما دے, تیری مرضی والی زندگی عطا فرما دے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما دے, حضور کی سنتوں کا کامل اتباع عطا فرما دے, زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے, جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے, جو بے گھر ہیں اپنے کرم سے ان کو گھر عطا فرما دے, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دے, جو جس پریشانی میں ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, محبوسین کو اپنے کرم اور فضل سے چھٹکارا عطا فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم کرم فرما دے, عزت کا عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا فرما دے, کامل شریعت پر چلنے والا بنا دے, ہر حرام سے حفاظت فرما لے. اے اللہ سازشوں سے, مکاریوں سے, بدنامیوں سے, ذلتی رسوائیوں سے اور اے اللہ غلط چیزوں میں استعمال کیے جانے سے اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کی امت کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری زمین کے اوپر اسلام اور اہل اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے, معطل فرما دے. اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما. اے اللہ فساد, دنگے, حادثوں سے حفاظت فرما, تیرے غضب اور تیری ناراضگی سے حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما دے. اے اللہ ان کو ہمارے دلوں کا سرور, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, امت کی مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, مراکز کی اور دین کے کاموں کی, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دے, نصرت اور مدد فرما دے. اے اللہ ان مجالس کے فیض کو پورے عالم میں تا قیامت جاری اور ساری فرما دے. اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں محض قرآن کی نسبت پر آتے ہیں, تیری محبت میں آتے ہیں, اے اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما دے, تیری رضا کا ذریعہ بنا دے, تیری خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. اس کے لیے جس لائن کی جو محنت جو بھائی کرتے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما, ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, تیرے کرم سے بلا حساب کتاب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما دے. اے اللہ قبر کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے, موت کی سکرات کی تکلیف سے, دنیا کی ذلتی رسوائی سے, پریشانیوں سے اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما دے. اے اللہ جن کے اوپر جنات اور جادو کے اثرات ہیں ان تمام بھائیوں بہنوں کو بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی دل کی جائز مرادیں پوری فرما, جائز حاجتوں کو پورا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس دعا کو, اس مجلس کو اپنے قلم سے, فضل سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.